السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
کابل میں پاکستان، افغانستان اور امریکہ کا سہ فریقی اجلاس، خطے سے داعش کے خاتمے کا عزم. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
وزیر اعظم کی ایک بار پھر بیرون ملک مقیم ناراض بلوچ رہنماؤں کو وطن واپس آ کر قومی دہرے میں شامل ہونے کی دعوت. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
حکومت کا غیر ملکی طبی ادارے کو قبائلی علاقوں میں سرگرمیاں بند کرنے کا حکم. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور بین الاقوامی خبروں سے پہلے جنوبی ایشیا کی رپورٹ.
بھارت اور جاپان کے مابین 15 معاہدوں پر دستخط، مشترکہ بیان جاری. دہشت گردی کے تئیں سخت موقف کا اعادہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. بھارت نے روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے 53 ٹن ریلیف اشیاء بنگلہ دیش سپلائی کی. 7,000 ٹن امدادی اشیاء بھی بھیجی جائیں گی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان کے شورش زدہ مشرقی صوبے کنڑ میں داعش نے 2 مغوی شہریوں کے سر قلم کر دیے ہیں، جن پر گروپ نے امریکی جاسوس ہونے کا الزام لگایا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کے رہنماؤں کے ساتھ کسی ایسے سمجھوتے کے کافی نزدیک پہنچ گئے ہیں جو بچپن میں امریکہ میں داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے حکام کے درمیان سہ فریقی مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں داعش کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
شدت پسند تنظیم داعش سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان، افغانستان اور امریکہ کا سہ فریقی اجلاس جمعرات کو کابل میں افغان وزارت دفاع کے دفتر میں ہوا. تینوں فریقوں نے اس خطے سے داعش کے خاتمے کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کا حصول معلومات کے تبادلے، ایک دوسرے کی کوششوں میں مدد اور تعاون میں اضافے سے ممکن ہے. لگ بھگ 3 سال قبل عراق اور شام کے وسیع علاقوں پر قبضے کے بعد داعش نے اپنا دائرہ کار بڑھانے کا اعلان کیا تھا، اور خاص طور پر نوجوانوں کو عسکریت پسندی کی طرف راغب کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیا. ایک ایسے وقت جب عراق اور شام میں داعش کو شکست کا سامنا ہے، یہ تنظیم افغانستان بالخصوص اس ملک کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے. اس تناظر میں تجزیہ کار پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے درمیان داعش کے خطرے سے نمٹنے کے بارے میں ہونے والے سہ فریقی اجلاس کو اہم قرار دے رہے ہیں. کابل میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستانی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قیادت میں 6 رکنی وفد نے شرکت کی. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ داعش کو مشرق وسطی میں شکست کا سامنا ہے، لیکن اس تنظیم کا افغانستان میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور داعش پاکستان میں داخل ہونا چاہتی ہے.
یہ بڑا ضروری تھا کہ جو تینوں ممالک ہیں جو کہ سخت داعش کے مخالف ہیں اور وہ ان کے خطرات سے بالکل آگاہ ہیں، تو آپس میں تعاون کریں. تو یہ بڑی اچھی اور خوش آئین بات ہے کہ تینوں ممالک نے یہ عہد کیا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ہم داعش کے معاملے میں بھرپور طریقے سے تعاون کریں. اگر اس قسم کا تعاون رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو، داعش کو یہاں کوئی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ کوئی ایک لحاظ سے سخت شکست ہو سکتی ہے.
طلعت مسعود کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک کو اس بات کا ادراک ہے کہ مشترکہ تعاون ہی سے اس بڑے خطرے سے نمٹا جا سکتا ہے. افغانستان میں داعش کے خلاف امریکی اور افغان افواج کی کاروائیوں میں بھی تیزی آئی ہے، اور اس تنظیم کے کئی کمانڈر ایسی کاروائیوں میں مارے بھی گئے ہیں. اگرچہ پاکستان میں عہدیدار داعش کی ملک میں منظم موجودگی کو مسترد کرتے آئے ہیں، لیکن پاکستان کے مختلف علاقوں سے مبینہ طور پر داعش کے لوگوں کو بھرتی کرنے والے درجنوں افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ 2 برسوں میں افغانستان اور پاکستان میں ہونے والے مختلف مہلک دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری بھی داعش کی طرف سے قبول کرنے کا دعویٰ سامنے آتا رہا ہے۔ دریاسنا جمعرات کو سیف ریکی اجلاس کے علاوہ کابل میں پاکستان اور افغانستان کے عسکری عہدیداروں کا دو طرفہ اجلاس بھی ہوا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق دو طرفہ اجلاس میں سرحد کے آر پار فائرنگ اور حملوں، انسداد دہشت گردی کی کوششوں، باہمی تعاون سے پاک افغان سرحد پر اپنے اپنے علاقوں میں کاروائیوں اور قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم خاقان عباسی نے اپنے بلوچستان کے دورے میں کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم علیحدگی پسند بلوچ قوم پرست لیڈروں کو وطن واپس آنا چاہیے اور بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور اس صوبے کے عوام کی خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں جمعرات کو کچی کینال منصوبے کے افتتاح کے بعد سوئی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے گوادر بندرگاہ، اربوں ڈالر مالیت کے پاک چین اقتصادی راہداری اور چین کے ون بیلٹ روڈ منصوبوں کا نام لیے بغیر کہا کہ وفاقی حکومت نے اس صوبے کو دیگر تین صوبوں کے برابر لانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے ہیں، جن کی تکمیل سے ان کے بقول بلوچستان بہت جلد ملک کا امیر ترین صوبہ ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر بیرون ملک مقیم ناراض بلوچ رہنماؤں کو وطن واپس آ کر ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانے کی دعوت دی۔
گوادر آپ اسے بہتر جانتے ہیں، گوادر ایک وہ دریا ہے جس سے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا امیر ترین صوبہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور میری اپنے ان بھائیوں سے جو آج ناراض ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ جو جس گمراہی کا شکار ہے اس سے ہٹ جائیں اور آ کر اپنے صوبے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں، اپنے عوام کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر، زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنے اور توانائی کے منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں جاری منصوبے کسی پر احسان نہیں، بلکہ ان اقدامات کے ذریعے وفاقی حکومت ماضی میں صوبے کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگار امان اللہ شادیزئی نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی طرف سے بیرون ملک مقیم ناراض بلوچ رہنماؤں کو وطن واپس آنے کی دعوت کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم کو عملی قدم بھی اٹھانا چاہیے اور بلوچ عمائدین پر مشتمل ایک وفد تشکیل دے کر اسے بیرون ملک مقیم ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے بھیجنا چاہیے۔ امان اللہ شادیزئی کا کہنا تھا کہ صوبے میں دیرپا امن کا حصول اسی صورت ممکن ہے جب ناراض بلوچ رہنماؤں کو بھی اس عمل میں شامل کیا جائے۔ بلوچستان کے بیرون ملک مقیم بلوچ رہنماؤں کو اس سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستانی فوج کے بعض اعلیٰ عہدیدار بھی وطن واپس آنے اور تشدد کا راستہ ترک کرنے کی دعوت دیتے رہے ہیں، لیکن بلوچ رہنما یہ کہہ کر ایسی پیشکش کو مسترد کرتے رہے ہیں کہ وفاق بلوچستان کے آئینی اور قانونی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستانی حکام نے غیر سرکاری عالمی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کو کرم ایجنسی میں کام کرنے سے روک دیا ہے۔ فاٹا کے اس علاقے میں یہ ادارہ پہلے کام کر رہا تھا، مگر حکومت پاکستان نے اس کے اجازت نامے میں مزید توسیع نہیں کی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
قبائلی علاقوں کے انتظامی سیکرٹریٹ میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ کرم ایجنسی میں قائم میڈیسن سانس فرنٹیئر یعنی MSF سے وابستہ ڈاکٹروں اور طبی عملے کے دیگر افراد کو کاروائیاں بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اسپتال بند کر کے عملے اور سامان کو علاقے سے نکال دے۔ MSF نے کرم ایجنسی کے علاقوں سدہ اور علیزئی میں اسپتال قائم کر رکھے تھے۔ کرم ایجنسی کی مرکزی انتظامی شہر میں محکمہ صحت سے تعلق رکھنے والے حکام نے رابطے پر MSF کی سرگرمیاں بند کرنے کی اطلاعات کی تصدیق کی ہے اور کہا کہ متعلقہ سیکورٹی اداروں اور محکمہ داخلے سے این او سی کے بغیر کسی بھی ملکی یا غیر ملکی غیر سرکاری ادارے کو قبائلی علاقوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی بنیاد پر ایم ایس ایف جسے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز بھی کہا جاتا ہے کو اس قبائلی علاقے میں سرگرمیاں بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 80 کی دہائی میں فرانس کے ایم ایس ایف نے افغان جنگ کے دوران ہجرت کرنے والے افغان مہاجرین کی مدد کے لیے خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں اسپتال اور کلینکس قائم کیے تھے. تاہم افغان جنگ کے خاتمے کے بعد جب خطے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی شروع ہوئی تو اس غیر ملکی ادارے نے خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں سرگرمیاں جاری رکھی. کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما ملک عطا اللہ خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایم ایس ایف نے صدہ اور علی زئی کے مقام پر اسپتال قائم کیے تھے جس سے علاقے کے عوام کو درپیش صحت سے متعلق بیشتر مسائل کے حل میں مدد ملی تھی. اس ادارے کے زیر انتظام چلنے والے اسپتالوں کی بندش سے لوگوں کو ان کے بقول ایک بار پھر سے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. لہذا ملک عطا اللہ نے حکومت سے ایم ایس ایف کو دوبارہ کام شروع کرنے کی اجازت دینے کی اپیل کی ہے. پاکستان کے علاوہ افغانستان کے مختلف جنگ زدہ علاقوں میں بھی ایم ایس ایف کے اسپتال اور دواخانے قائم ہیں. لگ بھگ 1.5 سال قبل افغانستان کے سرحدی صوبے قندوز کے مرکزی قصبے خان آباد میں حکومتی فوج اور عسکریت پسندوں کے مابین ایک جھڑپ میں ایم ایس ایف کا ایک اسپتال بھی بمباری کی زد میں آ گیا تھا جس سے ڈاکٹروں اور طبی عملے سمیت درجنوں افراد بھی ہلاک ہوئے تھے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغانستان کے شورش زدہ مشرقی صوبے کنڑ میں داعش نے دو مغوی شہریوں کے سر قلم کر دیے ہیں جن پر گروپ نے امریکی جاسوس ہونے کا الزام لگایا تھا. صوبائی گورنر وحید اللہ کلیم زئی نے جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واقعہ 2 روز پہلے مانوگی ضلع میں پیش آیا. انہوں نے کہا کہ ان افراد کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا. افغانستان کے صوبے خراسان میں داعش کی شاخ نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ان پر امریکی جاسوس ہونے کا الزام لگایا ہے. شمالی بھارت میں جمعرات کے روز یمنا دریا پار کرتے ہوئے کشتی الٹ گئی جس میں 19 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے. کشتی میں گنجائش سے زیادہ لوگ بھرے ہوئے تھے. ریاست اتر پردیش کے حکام کا کہنا ہے کہ 30 مسافروں کی گنجائش والی اس کشتی میں 40 سے 60 افراد بھرے ہوئے تھے جب یہ بھاگپت قصبے کے قریب ڈوب گئی. 10 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ متعدد دوسرے لاپتہ ہیں. جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے بھارت کے دورے پر ہیں. انہوں نے بھارتی وزیراعظم اور دیگر اعلی حکام سے مذاکرات کیے ہیں. دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ دہشت گردی علاقے اور عالمی سطح پر بہت بڑا خطرہ ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت اور جاپان نے جمعرات کے روز سرمایہ کاری کے فروغ، شہری ہوا بازی اور سائنس و ٹیکنالوجی سمیت متعدد کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون میں اضافے کی غرض سے 15 معاہدوں پر دستخط کیے. یہ معاہدے بھارت کے 2 روزہ دورے پر آئے جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے مابین گجرات کے شہر احمد آباد میں ہونے والے 12ویں سالانہ سربراہ اجلاس کے بعد ہوئے. دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون سے متعلق تمام امور کا تفصیلی جائزہ بھی لیا. مذاکرات کے بعد نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات باہمی یا علاقائی دائروں تک محدود نہیں ہیں بلکہ دونوں ملکوں کے مابین عالمی معاملات میں بھی قریبی تعاون ہے. اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے خلاف انتہائی سخت موقف اختیار کیا اور پاکستان سے سرگرم لشکر طیبہ اور جیش محمد سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف جنگ میں باہمی اشتراک و تعاون کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے عالمی برادری سے دہشت گردی، اس کی محفوظ پناہ گاہوں، دہشت گردی کے نیٹ ورک، فنڈنگ اور دہشت گردوں کی کراس بارڈر آمد و رفت کو ختم کرنے کے سلسلے میں مل کر کام کرنے کی اپیل کی. دونوں وزرائے اعظم نے پاکستان سے کہا کہ وہ ممبئی اور پٹھان کوٹ سمیت دیگر حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے. یاد رہے کہ ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف پاکستانی عدالت میں کارروائی چل رہی ہے اور پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لائے گا اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. جبکہ پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں اس نے بھارت سے ثبوت مانگے ہیں اور اس کی سیکورٹی ایجنسیوں نے پٹھان کوٹ کا دورہ بھی کیا ہے. بھارت نے ثبوت فراہم کر دیے ہیں. شنزو آبے بدھ کے روز اپنی اہلیہ کے ساتھ احمد آباد پہنچے تھے. وزیر اعظم مودی نے پروٹوکول توڑ کر ایئرپورٹ پہنچ کر ان کا استقبال کیا تھا. اس کے بعد تینوں نے تقریباً 8 کلومیٹر تک روڈ شو کیا. بھارت میں کسی غیر ملکی وزیر اعظم کا یہ پہلا روڈ شو تھا. مودی اور آبے نے جمعرات کے روز سابرمتی گراؤنڈ پر برق رفتار بلٹ ٹرین سے متعلق منعقدہ ایک پروگرام کا افتتاح کیا اور اس کے بعد ہائی اسپیڈ ریل انسٹیٹیوٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا. اس انسٹیٹیوٹ میں جاپانی ماہرین بھارتی انجینئروں کو ٹریننگ دیں گے. نریندر مودی کے مطابق بلٹ ٹرین بھارت کو جاپان کا اب تک کا سب سے بڑا تحفہ ہے. انہوں نے اس موقع کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ تیز رفتار ریل راہداری بھارت کو نئی شکل و صورت عطا کرے گی. ممبئی سے احمد آباد تک چلنے والی بلٹ ٹرین کے پروجیکٹ کے لیے جاپان نے بھارت کو 0.1% شرح سود پر $12 بلین کا قرض دینے کا بھی اعلان کیا ہے. بلٹ ٹرین پروجیکٹ اس دورے کا سب سے خاص واقعہ ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں سرکاری فورسز نے 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. ان میں سے ایک کا تعلق مبینہ طور پر لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک کیا گیا لشکر طیبہ کا اعلی کمانڈر ابو اسماعیل اس سال جولائی میں ہندو یاتریوں کے ایک قافلے پر کیے گئے حملے میں ملوث تھا. یہ حملہ سالانہ امرناتھ یاترا کے دوران جنوبی ضلع اننت ناگ میں پیش آیا تھا اور اس میں 6 خواتین سمیت 7 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے تھے. لشکر طیبہ نے حملے میں ملوث ہونے کے الزام کی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہوئے اپنے جوابی الزام میں کہا تھا کہ ہندو زائرین کو ہدف بنانے کے پیچھے بھارتی سراغ رساں اداروں کا ہاتھ ہے اور اس کا مقصد کشمیریوں کی تحریک مزاحمت کو بدنام کرنا ہے. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پال وید نے لشکر طیبہ کے کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر کام پر لکھا، امرناتھ یاترا پر کیے گئے حملے کے مرکزی ملزم ابو اسماعیل اور اس کے ساتھی ابو قاسم کا آج نوگام میں کام تمام کر دیا گیا. بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف میں ان کے ہم منصب راجیو رائے بٹناگر نے کہا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، یہ دہشت گرد امرناتھ یاترا پر کیے گئے حملے کا ذمہ دار تھا. انسپیکٹر جنرل پولیس منیر احمد خان نے اجلت میں بلائی گئی ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ عسکریت پسندوں کی لیڈرشپ کا کلا کمک کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کے بقول ہمارے بچوں کی غلط رہنمائی کر کے انہیں تشدد کے راستے پر ڈال رہی ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی نے بھارتی فوج اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر سری نگر کے مضافات میں واقع نوگام کے آری گام دیہات میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدق اطلاع ملنے پر ایک آپریشن شروع کر دیا. ان کے مطابق حفاظتی دستے جو ہی گاؤں کے ایک حصے کی اور بڑھنے لگے وہاں چھپے عسکریت پسندوں نے ان پر گولی چلا دی. عہدیداروں کے مطابق حفاظت دستوں کی جوابی کاروائی میں ابو اسماعیل اور اس کا ساتھی مارے گئے. مقامی لوگوں نے کہا کہ انہوں نے علاقے میں اچانک فائرنگ کی آواز سنی جو صرف چند منٹ تک جاری رہی. عہدیدار کہتے ہیں کہ مارے گئے دونوں عسکریت پسندوں کا تعلق پاکستان سے ہے. اس واقعے کے بعد سری نگر میں موبائل فونوں پر دستیاب انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا گیا ہے. عہدیدار کہتے ہیں کہ ایسا حفظ مات تقدم کے طور پر کیا گیا ہے تاکہ مفاد خصوصی رکھنے والے عناصر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے امن امان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کریں. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
روس اور بیلاروس نے جمعرات کے روز فوجی مشقیں شروع کی ہیں جن کے حجم اور نوعیت پر نیٹو ارکان نے تشویش کا اظہار کیا ہے. روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 12,700 سے زیادہ اہلکار مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں جو روس اور بیلاروس کے 6 مقامات پر ہو رہی ہیں. اس میں 70 جنگی طیارے، 250 ٹینک اور 10 لڑاکا بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کے روز فلوریڈا پہنچے جہاں وہ طوفان ارما سے بحالی کی کوششوں پر بریفنگ لے رہے ہیں اور طوفان سے متاثرہ کچھ افراد سے ملاقات کر رہے ہیں. نائب صدر مائک پینس بھی صدر کے ساتھ فلوریڈا میں ہیں. ٹرمپ فورٹ مائر میں قیام کے بعد نیپلز جائیں گے. فلوریڈا کے مغرب کی طرف جاتے ہوئے طوفان ان علاقوں سے گزرا تھا جس سے یہاں تیز ہوائیں چلیں، سخت بارشیں ہوئیں اور بڑے پیمانے پر سیلاب آ گئے. صدر نے پہلے ہی فلوریڈا کو بڑا آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا ہے جس سے وفاقی امدادی فنڈ کے اجرا میں تیزی آئے گی. ارما سمندری طوفان گزرنے کے بعد اب بھی ریاست فلوریڈا میں صورتحال معمول پر نہیں آ سکی ہے. بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ایک نرسنگ ہوم مرنے والے مریضوں کے سلسلے میں یہ تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں کہ اس کی وجہ ایئر کنڈیشن کے نظام کی معطلی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بحالی ان کی اولین ترجیح ہے. بجلی کی ہنگامی بحالی کی ضرورت اس چھانبین کی روشنی میں زیادہ ہو گئی ہے جس میں عہدیدار یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا فلوریڈا کے شہر ہالی ووڈ میں ایک نرسنگ ہوم میں 8 افراد کی موت ایئر کنڈیشننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی جو بجلی نہ ہونے کے باعث بند تھے. فلورا مچل کی بہن معمر افراد کے اس سینٹر میں مقیم تھیں. وہ کہتی ہیں یہ لوگ موت کا شکار ہو گئے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ آیا میری بہن زندہ ہے, اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور اپنی بہن کو کہیں اور لے جاؤ. فلوریڈا کے گورنر نے کہا ہے کہ اس نرسنگ ہوم میں اموات کی فوجداری تحقیقات کروائی جائیں. گورنر سکاٹ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فلوریڈا کیز کے علاقے میں تباہی کا بھی ذکر کیا.
There's a lot of work to do. When we stopped the emergency operations center, they still need their water. We still have the sewer.
ہم ہنگامی امداد کے مرکز پر رکے. ان کے پاس اب بھی پانی نہیں ہے, نالیوں میں گندگی ہے, اور اب بھی بجلی کی ضرورت ہے. کی ویسٹ کے علاقے میں بجلی آنا شروع ہو گئی ہے, مگر کیز کے باقی ماندہ علاقے میں ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. طوفان ارما سے کیز کے علاقے میں صرف چند گھر اور چند عمارتیں ہی نقصان سے بچ پائی ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کے رہنماؤں کے ساتھ کسی ایسے سمجھوتے کے کافی نزدیک پہنچ گئے ہیں جو 55 میں امریکہ داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق ہے. ان کے بقول اس سمجھوتے میں سرحدی سیکیورٹی سے متعلق بڑے اقدامات پر صورت شامل ہونے چاہئیں. تفصیل وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی ایک رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
صدر کی طرف سے یہ بیان ان کے ٹویٹ کے فوراً بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے سینٹ کے ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ڈاکہ پروگرام پر کوئی ڈیل نہیں کی ہے. یہ وہ پروگرام ہے جو بچپن میں غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے والے افراد کو تحفظ فراہم کرتا ہے, اور ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے اس پروگرام کو منسوخ کر دیا تھا. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کا مقصد سرحد پر بڑی حد تک کنٹرول کرنا ہے. ہم ڈاکہ پر کام کر رہے ہیں. لوگ اس چیز کو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ 800,000 نوجوان افراد کو اندر لے آئے ہیں جو کہ ان کی اپنی غلطی تھی. لہذا ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ یہ پروگرام کیسے کام کرتا ہے. ہم اس منصوبے کے حصے کے طور پر سرحدوں کی بڑے پیمانے پر حفاظت کو یقینی بنائیں گے. میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اور ضرور ہوگا. صدر کے الفاظ میں دیوار کا معاملہ بعد میں ہوگا. ہم اس وقت دیوار کے بڑے حصے کی مرمت کر رہے ہیں, اس کو بالکل نیا بنا رہے ہیں. ہم کافی جدت لا رہے ہیں. ہم دیوار کی 4 مختلف شکلیں بنا رہے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے نمونے کو اختیار کرنا ہے. یہ دیوار تعمیر ہوگی اور اس کے لیے فنڈز کچھ وقت بعد فراہم کیے جائیں گے. ادھر امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں ڈیموکریٹک رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ڈیل یا سودے پر متفق ہو گئے ہیں جس کے تحت امریکہ میں داخل ہونے والے بچوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا, اور امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر سیکیورٹی کے ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن میں بہرحال یہاں سرحد پر دیوار کی تعمیر شامل نہیں ہے. ہاؤس میں ڈیموکریٹک رہنما نینسی پلوسی نے اور سینٹ میں ڈیموکریٹک رہنما چک شومر نے بتایا کہ بدھ کی رات صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں صدر فوری طور پر 800,000 افراد کے لیے تحفظ کو یقینی بنانے پر متفق ہو گئے جو ڈاکہ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہیں. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس سیکرٹری سیرہ ہکبی نے بھی بدھ کے روز ہونے والی اس ملاقات میں نتائج سے متعلق مختلف بات کہی. سیرہ ہکبی سینڈر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ملاقات میں ڈاکہ اور سرحدوں کی حفاظت دونوں امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, لیکن کوئی حتمی اتفاق نہیں ہوا ہے. سیرہ ہکبی نے اس چیز کو بھی کم اہمیت دینے کی کوشش کی کہ صدر ٹرمپ نے اپنے ایجنڈے کی حمایت نہ کرنے پر جن ڈیموکریٹ اراکین کا تمسخر اڑایا ان تک پہنچنے کی بھی کوشش کی.
You guys keep trying to distort this into a bad thing is I think exactly why this president was elected. They were sick and tired of business as usual. They wanted somebody. وہ کہہ رہی
کہ آپ لوگ اسے ایک خراب چیز کے طور پر توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوششیں جاری رکھیں. یہی وجہ ہے کہ اس صدر کو منتخب کیا گیا تھا. عوام معمول کے حالات سے تنگ اور عاجز ہیں. وہ ایسے رہنما کو لانا چاہتے تھے جو سٹیٹس کو توڑ دے اور دونوں اطراف کے لوگوں کو مذاکرات کی میز پر لے آئے. موجودہ صدر نے دو جماعتی شراکت کے لیے جو کوششیں 8 دن میں کی ہیں وہ صدر باراک اوباما 8 برسوں میں نہیں کر سکے تھے. یہ تھے سارا ہکبی کے الفاظ. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کی مدد کے لیے علاقے میں موجود امدادی تنظیموں کے سامنے لاتعداد مسائل ہیں، جبکہ وسائل کی شدید کمی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیٹی آرنلڈ نے ان کیمپوں کا دورہ کیا. ان کی یہ رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
میانمار میں ایک اور دیہات کو جلا دیا گیا اور مزید پناہ گزین بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں. 4 لاکھ کے قریب روہنگا مسلمان اس وقت بنگلہ دیش کی جنوبی ریاست چٹاگونگ میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، لیکن یہاں قائم پناہ گزین کیمپوں میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یہاں کام کرنے والی امدادی تنظیمیں وسائل میں کمی کی وجہ سے پوری طرح سے ان کی مدد نہیں کر پا رہی. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک روہنگیا پناہ گزین نور محمد کا کہنا تھا. بہت سے روہنگیا یہاں پہنچ چکے ہیں، اس لیے ہمارے پاس یہاں کیمپوں میں جگہ موجود نہیں رہی. ہمیں علم نہیں کہ ہم اور کس جگہ جا سکتے ہیں. ہم سڑک کنارے سو رہے ہیں. یہ انتہائی اذیتناک ہے. نئے آنے والے پناہ گزین ایکڑوں پر پھیلے جنگلات کو صاف کر کے اپنے رہنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. بنیادی انسانی ضروریات تک رسائی تقریباً نہ ہونے کی وجہ سے ان عارضی قیامگاہوں میں حالات دیگرگوں ہیں، جبکہ چند لوگ جو میانمار کے جنگلوں میں سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، انہیں علاج معالجے کی شدید ضرورت ہے جس تک ان کی رسائی نہیں ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک روہنگیا ماں کا کہنا تھا. میں اپنے 5 بچوں کے ساتھ یہاں اس کیمپ میں گزشتہ 3 دن سے رہ رہی ہوں. میرا سب سے چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہے اور غذائی قلت کا شکار ہے. مجھے فکر ہے کہ اگر ہم اس کیمپ میں مزید رہے تو میرا بیٹا مر جائے گا، کیونکہ یہاں ہمیں طبی امداد بالکل میسر نہیں ہے. یہاں انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنے والی تنظیم کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ ان روہنگیا آبادیوں میں سر چھپانے کو ترپال تک بھی فراہم نہیں کر پا رہے. یہاں موجود امدادی تنظیموں کو 7.7 کروڑ ڈالر کی اشد ضرورت ہے. اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اس بڑھتی ہوئی پناہ گزین آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے. یہاں کام کرنے والی امدادی ایجنسیاں وسائل کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ ان کے سامنے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وسائل کی کمی کا گلہ کرتے ہوئے ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سے وابستہ عظمت اللہ کا کہنا تھا. ہم تگ و دو کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہاں کام کرنے والی دیگر تنظیموں کی طرح ہم وسائل کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. ہمیں فوری طور پر وسائل کی ضرورت ہے، اور ایسے میں جب امدادی ایجنسیاں فنڈ آنے کا انتظار کر رہی ہیں تو اس لاچار روہنگیا آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری بنگلہ دیشی عوام پر آن پڑی ہے. لیکن ان کی مہمان نوازی اس بڑھتی ہوئی پناہ گزین آبادی کی ضروریات کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر پائے گی. ایسا صرف اس صورت میں ہوگا اگر سرکاری سطح پر ان کی امداد کی جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ انسانی بحران ایک نئے انسانی المیے کو جنم دے سکتا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کارنیلیس. خالد حمید بھی آپ سے اب اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔